بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قطف الجند الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ الإمام العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. اس پیارے کتاب کی شرح کے درس جاری، اور ہم مقدمے پر بات کر رہے ہیں، اور آج کے درس میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. الفائدۃ السابعہ، ساتواں فائدہ، آپ قاعدہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس فائدہ میں شیخ صاحب بڑی پیاری بات کی ہے، بہت اہم بات ہے، کہ کچھ لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، لیکن اللہ کے توفیق سے سنبھل لیتے ہیں، سنبھل جاتے ہیں، حق کو سمجھتے ہیں، حق سے دور رہنے کے بعد لیکن سمجھ لیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کا حق کا اعلان، حق کو قبول کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اپنی حیرت و ندامت کا اعتراف اور اعلان بھی کرتے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں ساتواں فائدہ، وتكلمون يذمون علم الكلام ويظهرون الحيرة والندم. وتكلمون، کلام کرنے والے یعنی اہل کلام جو ہیں ان میں سے، یذمون مذمت کرتے ہیں، علم الکلام علم کلام کی مذمت کرتے ہیں، ويظهرون اور ظاہر کرتے ہیں، الحيرة والندم حیرت اور ندامت. وتكلمون یعنی اہل سنت میں سے نہیں، جن کو حشویہ بولتے تھے، جن کو یہ مجسمہ بولتے تھے، ان میں سے یہ خود متکلمون، خود کلام کرنے والے جو علم الکلام کی بنیاد پر عقیدے کو سمجھنا چاہتے تھے، وہ خود یذمون مذمت کرتے ہیں، کس کی؟ علم الکلام کی. جب سلف علماء مذمت کرتے تھے تو کہتے تھے دیکھیں یہ حشویہ ہیں، یہ سب باتیں بنانا جانتے ہیں، ان کے پاس دین سمجھنے کو کوئی خاص صحیح طریقہ نہیں ہے. لیکن سبحان اللہ، یہی لوگ جنہوں نے زندگی گزاری علم الکلام میں، عجب ہے آپ دیکھیں کہ ان کے جو بڑے ہیں ان کی اکثریت نے مرنے سے پہلے اس علم کلام کی مذمت کی ہے، اور ظاہر کیا ہے اپنی حیرت کو اور ندامت کو. شیخ صاحب فرماتے ہیں حضور جماعت کا عقیدہ مبنی ہے دلیل پر، اور دلیل ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. یہ عقیدہ جو دلیل کی روشنی میں ہے اور صحابہ اور سلف کے منہج کے مطابق ہے، صافیت نقیت، صاف اور پاک ہے، واضحۃ جلیلۃ، بالکل واضح ہے، جلی ہے، ليس فيه غموض ولا تعقيد، اس میں کوئی چیز پورا اسرار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چیز پیچیدہ ہے. قرآن و سنت میں کچھ پیچیدہ ہے، کچھ پورا اسرار اس میں ہے. جو چیز قرآن و سنت بنیاد پر ہو تو روشن اور واضح ہوتی ہے، اس میں کوئی چیز پیچیدہ نہیں ہوتی، آسان ہوتی ہے. اس لیے عرب کے بدو بھی سمجھ لیتے تھے، عرب کے بدو نے کبھی نہیں سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے، عرش پہ تو عرش پہ اللہ نے فرما دیا کافی ہے، کیونکہ فطرت پر ہے اور دلیل بالکل روشن اور واضح ہے. الرحمن علی عرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس میں کوئی پیچیدگی ہے کہیں پہ اس جملے میں؟ کوئی ایسی بات ہے جو نہ سمجھنے والی ہو؟ کوئی ہے؟ چند الفاظ ہیں، واضح جملہ ہے، دلیل کی روشنی میں اسی آیت کی بنیاد پر رسول جماعت نے کہا ہے کہ ہمارا ایمان ایک اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان نشان ہے، واضح ہے بالکل. پیچیدگی کب آئی؟ جب آ کے سوال کیا گیا اللہ عرش پر مستوی تو ہے، یہ تو جان لیا ہے، لیکن کیسے مستوی ہم نے جانا نہیں ہے. یہاں پر پیچیدگی شروع ہوئی. اس میں آپ کو کیا، کون سی چیز جو آپ کو سمجھ نہیں ہے جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں؟ جس رب نے کہا میں عرش پر ہوں، اس نے کہا کہ میں کیسے ہوں؟ جب رب نے نہیں کہا وہ کیسا ہے، اور رب کے نبی نے نہیں امت کو بتایا کہ وہ کیسا ہے مستوی عرش پہ، تو سوال کیوں کیا ہے؟ جبکہ جو آپ سے زیادہ بہتر تھے ایمان میں، تقوی میں، سمجھ میں، عقل میں، عربی زبان جاننے میں، جو صحابہ ہیں، انہوں نے سوال نہیں کیا ہے، تو آپ ان سے زیادہ ایماندار آگے ہو، زیادہ سمجھنے والے آگے ہو، زیادہ عقل مند آگے ہو، تم ہو کون؟ اس لیے نہ کوئی پرسرار چیز ہے اور نہ ہی کوئی پیچیدہ چیز ہے. پھر شاید فرماتے بخلاف غیرہم، ان کے برخلاف جو ان کے علاوہ ہے، الذین اولوا علی العقول، جنہوں نے عقلوں پر بھروسہ کیا ہے، عقل کو بنیاد اور اساس بنایا ہے. وتأول النقول، اور جو نقول یعنی قرآن و سنت ہے، اس میں تأویل کر دی ہے. جب عقل کو آگے لے کے آتے ہیں نا، اور دلیل کو قرآن سنت کو پیچھے لے کے جاتے ہیں، تو پھر تأویل کرنی پڑے گی آپ کو، تحریف کرنی پڑے گی. اور اپنے عقیدے کو قائم کیا ہے علم الکلام المضمون پر، باتیں تو بنانی پڑے گی نا. پھر اب تاویل بغیر کلام کے کیسے کریں گے؟ کلام ہو گئے تو تاویل کر پائے گا نا آپ. تو اساس بنے علم الکلام کی، جو مضموم ہے. مضموم کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی دلیل ہی نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علم الکلام میں سے کوئی کلام امت کو بتایا ہے؟ کیا صحابہ نے جب براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عقیدہ سیکھا ہے، جو صحیح عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے خصوصی طور پر، کیا کوئی ایکسٹرا کلام کیا ہے جسے علم الکلام کہا جاتا ہے؟ فلسفے کی باتیں کی ہیں، کیف استوا، کیسے مستوی، یہ فلسفے کی بات ہے. یہاں سے علم الکلام سے لوگوں کو ٹھوکر لگی ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں جس کو بیان کیا ہے اس کے اہل یعنی اہل الکلام نے، جو مبتلا ہوئے اس میں اور اس میں جو بھی نقصانات ہیں، اور ان کو ندامت ہوئی جو انہوں نے اپنے وقت ضائع کیے ہیں اور ان کو فائدہ بھی نہیں ہوا. علم الکلام کے پیچھے لگے، وقت ضائع کرتے رہے اور فائدہ بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی حق کو پا سکے. عجب دیکھیں، وقت یعنی کہ وقت نہیں لگا، وقت بھی لگایا ہے، نقصان بھی اٹھایا ہے، اور حق تک بھی نہیں پہنچ سکے. وہ فی نہایت امرہم، اور آخر میں جا کے صار الحیرت والندم، ان کا اینڈ، ان کے انتہا کہاں پہ ہوئے اس پورے سفر میں، علم کلام کے سفر میں اس کے خاتمہ کہاں پہ ہوا، اینڈ کہاں پہ ہوا؟ حیرت ہے اور ندامت ہے. ان میں سے بعض کو انہوں نے توفیق دی ہے کہ اس کو چھوڑ کے سلف کے طریقے کی اتباع اس نے کر لی ہے، اور ان لوگوں نے اس علم کلام کی مذمت بھی کی ہے اور حسرت و ندامت کا اظہار بھی کیا ہے. ان میں سے چند نام آپ سنیں. ابو حامد الغزالی رحمہ اللہ، یہ شخص علم کلام کے متمکنین میں سے تھے، یعنی کوئی عام نہیں تھے، کوئی سرسری نہیں تھے، علم کلام گہرائی تک جانے والے شخص ہیں، وہ تمکن تھے علم کلام میں، لیکن ان سے بھی علم کلام کی مذمت ثابت ہے، بلکہ مذمت میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، شدید مذمت کی ہے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ، اور کوئی بھی باخبر شخص تمہیں ایسی خبر نہیں دے سکتا جیسے کہ انہوں نے علم کلام کے بارے میں مذمت کی اور شدید مذمت کی ہے. ان کی کتاب معروف کتاب احیاء علوم الدین, اس کتاب میں اس علم کلام کے جو نقصان اور خطرہ ہے اس کو واضح کرتے ہوئے صفحہ نمبر 91 اور 92 میں بتاتے ہیں. علم کلام کا جو نقصان ہے سب سے پہلے بتاتے ہیں, فإثارت الشبہات وتحریک العقائد, سب سے پہلے یہ جو نوٹ کر لیا اپنے نمبر لگانے بے شک یاد کر لی, یعنی ایک اسپیشلسٹ جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے, اور کون بتائے گا؟ وہ نبیک مثل خبیر, یہ کوئی اہل سنت میں سے نہیں جو ہمیشہ مخالف ہوتا ہے نا, کہتے ہیں مخالف جو ہے نا وہ صرف الزام لگا رہے جو مخالف ہے. خود اس علم کی گہرائی تک جانے والا شخص خود گواہی دے رہا ہے کہ اس علم الکلام کے نقصانات کیا ہیں. سب پہلا نقصان کہتا ہے فإثارت الشبہات, شبہات کو اجاگر کرنا, شبہات کو پھیلانا, غلط فہمیوں کو جنم دینا. اس لیے اکثر لوگ کیا ہے غلط فہمی کا شکار ہے, آگے مسائل آئیں گے بتائیں گے انشاءاللہ. وتحریک العقائد, اور عقائد کو حرکت میں لانا. کیا مطلب حرکت میں لانا؟ عقائد ہمیشہ ثابت ہوتے ہیں, مضبوط پختہ ہوتے ہیں نا, ہلتے ہیں, یا عقائد کو ہلا دیتے ہیں, جس کا پھر عقیدے میں شک ہو جو ہل جاتا ہے کہ نہیں. تو عقیدے میں جب آپ شبہات پھیلائیں گے مسائل میں تو کیا عقیدہ برقرار رہے گا؟ یہ ہل جائے گا, ہل جائے گا. یہ ہلانا چاہتے ہیں, خود ہلے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی ہلانا چاہتے ہیں, دوسروں کا عقائد بھی ہلانا چاہتے ہیں. وازالت عند الجزم والتصمیم, اور اس میں سے جو جزم اور یقین ہے اور مضبوطی ہے دونوں ختم کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ وہ ہے جو ابتدا میں حاصل ہوتا ہے, شروع میں یہی کام کرتے ہیں, شکوک و شبہات پھیلاؤ, عقیدے کی مضبوطی ختم کرو, یقین ختم ہو جائے گا, بچے گا کیا؟ تذبذب. تذبذب کے لیے پھر اگلا ان کا مرحلہ آتا ہے ورجوع بالدلیل مشکوک فیہ. تو اصل مسئلہ کہاں پہ ہوگا؟ جب تذبذب کا شکار ہوتے اب دلیل پہ شک ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے عقیدہ کی بنیاد تھی مدد بتایا نا, لسان جماعت کا عقیدہ کس چیز کی بنیاد پہ ہے؟ قرآن و سنت کی بنیاد پہ ہے. جب انہوں نے علم و کلام سے کام لیا اور بہت ساری باتیں بتائیں, باتیں بنائیں, تو اسے کیا ثابت, اسے کیا ہوا؟ شکوک و شبہات پیدا ہوئے. ان شکوک و شبہات سے عقیدہ تھوڑا ہل گیا جو مضبوط تھا. جب مضبوطی ختم ہوئی یقین ختم ہوا, جب یقین ختم ہوا تو سیدھا کہاں چلا گیا؟ اجل سمجھ دلیل کی طرف, دلیل میں شک پڑ گیا کہ دلیل ایسے ہو سکتی ہے؟ الرحمن علی عرش استوى, واضح دلیل ہے, جسے کہ ہر جگہ موجود ہے. کہتے جسم لازمات ہے, سمت لازمات ہے, تو ہم کیسے مان لیں؟ وہ تو مخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے مکان کا ہونا, اللہ کے لیے وقت کا ہونا, زمان کا ہونا, اللہ تعالیٰ کے جسم کا ہونا, سمت کا ہونا, یہ سب مخلوقات ہیں. تو ایسے تو پھر کفر ہو جائے گا, تشبیہ ہو جائے گی. اب یہ تشبیہ, کفر, جسم, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ علم الکلام فلسفہ ہے. اب جو ایک راسخ عقیدہ تھا جو سلف کا تھا, صحابہ کا تھا, جو بعد میں آنے والے لوگ, انہیں کیوں یہ کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ جب صفوان نے سب سے پہلے اللہ ہر جگہ موجود, سب سے پہلے کہا, کیوں؟ یہاں پر اسی زمانے کے لوگ موجود ہیں, نیچے کیوں گرا یہ شخص؟ سب سے پہلے شکوک اور شبہات, اس کے بعد پھر عقیدہ کو ہلا, عقیدہ ہلا, پھر جو مضبوطی تھی کمزور ہوئی, جزم جو تھا یقین تھا وہ ختم ہوا, تذبذب کا شکار ہوئے, دلیل رحمان علی العرش استوا, اب دلیل میں شک پیدا ہو گیا. اب جا کے عربی زبان میں جا کے ڈھونڈا استوا کا کوئی معنی ہے کہ نہیں, وہ جا کے اختر کے دیوان سے ملا استوا کا مطلب معنی استلا بھی ہے. یہ نہیں دیکھا کرسچن ہے کون ہے, بس عربی زبان کا ایک معنی مل گیا ہے وہ فوراً لے لیا ہے. جیسے کوئی سے ڈوب رہا ہوتا ہے نا, تو تنکے کی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے, تنکے کوئی سہارا سمجھتا ہے. یہی وہیں پر کام ہوا ہے, یہی لوگ ہیں. عجب دیکھیں, اختل کے شعر کو دلیل بنانے والے اور رب کی کلام کو چھوڑنے والے. واضح آیت ہے, آیت کو چھوڑی کس کی بنیاد پر؟ آیت کے صحیح مفہوم کو چھوڑا کس چیز کی بنیاد پر؟ اختل کے شعر, ٹھیک ہے, شعر. یہی لوگ ہیں, اگر صحیح حدیث ہوتی صحیح بخاری مسلم کی مان لیتے, کیوں نہیں مان؟ کیا کہتے ہیں؟ حدیث احاد ہے. اختل کے شعر احاد نہیں ہو سکتا, وہ مان لیا جاتا ہے. اور حدیث صحیح بخاری مسلم متفق علیہ حدیث عقیدے کے سے تعلق رکھتی ہے، کہتے ہیں متواتر نہیں ہیں جس نے ہم نہیں مانتے. اختر کا شعر متواتر ہے، وہ حدیث سے زیادہ پاور رکھتا ہے، وحی سے بھی زیادہ پاور رکھتا ہے. جو نصرانی ہے مسلمان بھی نہیں ہے، کرسچن ہے، اس کی بات لے لیا جاتا ہے. عجب ہے کہ نہیں؟ اور بھی عجوبے دیکھیں گے آپ. آگے پھر فرماتے ہیں، امام غزالی کی بات میں نقل کر رہا ہوں، امام غزالی کی، کہتے پھر دلیل کی طرف مشکوک شک میں پڑ جاتے ہیں اور لوگ اس میں مختلف ہو جاتے ہیں. یہ نقصان ہے فی الاعتقاد الحق، جو حق اعتقاد ہے اس میں، اور بھی اس کا نقصان ہے کہ بدعتیوں کے بدعت کی تاکید ہو جاتی ہے. ایک تو حق ہاتھ سے گیا، پھر جو بدعت ایجاد ہوئی ہے اس میں مضبوطی آئی کہ نہیں؟ بدعت مضبوط ہوتی، اب سنت دیکھیں، سنت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی گئی، جو صحیح عقیدہ وہ ختم ہوتا گیا اور آہستہ بدعت جگہ لیتی گئی، بدعت مضبوط ہوتی گئی. دوسرا نقصان یہ ہے، اگر نقصان وہ تثبیت فی صدورہم، اور یہ بدعت ان کی جگہ سینوں میں جگہ کر گئی، ثابت ہو گئی، جو دیکھیں صحیح عقیدہ کو ہلا دیا نا پہلے، اور پھر بے یقینی تک چلے گئے، ایمان کمزور کر دیا، ٹھیک ہے نا. اور پھر ظاہر جگہ دیکھو، کوئی جگہ خالی نہیں رہتی، وہ جگہ پور تو کرنا تھا نا. جب اللہ عرش پر نہیں ہے تو کہاں پہ ہے پھر؟ کچھ تو کہنا پڑا نا. اسے شروع میں کیا کہا؟ نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اندر نہ باہر، مطلب عدم ہے. کہتا نہیں، یہ تو غلط بات ہوگی پھر، اب عدم تو کفر ہے نا. تم لوگوں نے مخلوق سے تشبیہ ختم کر کے عدم سے تشبیہ دے دیا نا، یہ اس سے زیادہ تم لوگوں نے جرم کیا ہے. کہتے اچھا، فی الحال ہر جگہ موجود ہے. دیکھیں جو صحیح عقیدہ تھا نا، اس کو جب ختم کیا ہے، جگہ خالی ہوئی نا، اس کو پور کرنا ہے. کیا پور کر دیا؟ یا تو عدم سے تشبیہ دے دی ہے، اور یا ہر جگہ موجود ہے. سبحان اللہ. اسے فرماتے وہ تثبیت فی صدورہم، اور اس کو یقین بھی کر لیا اور عقیدہ بھی بنا لیا. آج پوچھے اللہ کہاں ہے، اکثر جواب کیا آتا ہے؟ یہی سوال صحابہ کے زمانے میں کرے ہوئے، صحابہ کے زمانے میں کوئی کرتا، اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، فی السماء. بچی سے پوچھو وہ بھی کہتے فی السماء. یا بزرگ سے پوچھو پگڑی، تو بڑی پگڑی ہے. اللہ کہاں؟ کہتے ہر جگہ موجود ہے. یہ فرق کیوں آیا پتہ ہے؟ اس زمانے کے بچے بھی جانتے تھے کہ اللہ عرش پر ہے، آسمانوں پہ، زمین پہ نہیں ہو سکتا. اور آج بزرگ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرش پر ہے، نعوذ باللہ. تو عقیدہ بن چکا ہے، وہ ثابت ہو گیا ہے. پھر ان کی مزید جو دعائی ہے، اس کو مزید مضبوط کرنے کی بدعقیدگیوں کو سینے میں، اور اس پر اصرار کا حرص بھی بڑھ جاتا ہے، کہ اصرار بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں، ہمارے جو عقل نے سوچا وہی ٹھیک ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی تشبیہ سے پاک کر دیا، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، اور اس مزید مضبوط کر لیا ہے، اس پر حرص اور اصرار بھی کر لیا ہے. اور یہ جو نقصان ہے، اس تعصب کی بنیاد پر ہے، جو جدال سے زیادہ پھیلتا ہے. پھر جو لوگ جدال کرنے لگے، بحث مباحثے کرنے لگے، تعصب سے کام لیا، پھر آج دیکھو مت کے حال ہو گیا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. پھر آگے کہتے ہیں اس کا جو فائدہ ہے، تو نقصان بتایا نا، اب فائدہ دیکھیں اس کا. یہ گمان کیا جاتا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ حقائق کو کشف کر دینا ہے، اس کو اچھی طرح جاننا، معرفت، حقائق کی معرفت جیسے وہ ہے. کہتے یہ ممکن نہیں ہے، خود کہتا ہے، کہتے گمان کیا جاتا ہے کہ علم الکلام کا فائدہ یہ ہے کہ آپ حقائق کے تہ تک جاتے ہیں اور آپ کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے. فرماتے وہی ہاتھ ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بات ایسی نہیں ہے. کلام میں کوئی وفا نہیں ہے جو اس شریف مطلب کو پا سکے. کمال کی بات ہے، کہتے کلام میں وہ وفا نہیں ہے اس علم الکلام میں جو اس شریف مطلب کو پا سکے، کہ آپ کے حق کو جان بھی لیا ہے، اسے تہ تک بھی پہنچ چکے ہیں. لیکن اس میں جو تخبیت و تغلیل ہے، اس سے بڑھ کر ہے جو کشف اور تعریف، جو آپ چاہتے تھے معرفت حاصل کرنا چاہتے تھے، تہ تک پہنچنا چاہتے تھے، لیکن جو آپ کو ٹھوکریں لگی ہیں، جو گمراہی کا شکار اور حقائق خلط ملتے کرنے کا جو تم شکار ہوئے ہو، وہ اس سے بڑھ کر ہے. اور اگر یہ بات آپ کسی محدث یا حشوی، دیکھیں خود کہتے ہیں حشوی، محدث الحدیث، جو محدثین ہیں، اس سے سنتے یا حشوی سے آپ سن لیتے. رسول جماعت کو حشوی کہتے ہیں لوگ, تو آپ کے ذہن میں بات آ جاتی کہ لوگ ان کے دشمن ہیں جس چیز کو وہ نہیں جانتے. تو آپ بات ہی اچھی طرح سن لو اور اس شخص سے جو علم الکلام کی اچھی خبر رکھتا ہے اپنے بارے میں کہہ رہا ہے, کہتے ہیں یہ باتیں جو میں نے بتائی نا, نقصان اور فائدہ جو تمہیں بتا رہا ہوں میں, اگر ان میں سے بتاتا نا جو محدثین ہیں یا جن کو تم حشوی کہتے ہو تو شاید تم نہ مانتے, ویسے تو دشمن ہیں نا ہمارے. چلو اس کی بات تو مان لو گے نا تم, جو اس علم کلام کی جو اچھی خبر رکھتا تھا. پھر اس نے اس کلام کو چھوڑا حقیقت کو جاننے کے بعد اور اس کی تہ تک پہنچنے کے بعد اور جو انتہا درجے متکلمین وہاں تک پہنچنے کے بعد, اس سے آگے جا کر تعمق میں جا کے اس علم الکلام کے اور جو سائنس اور علوم وہاں تک جا پہنچا اور تحقیق کر لی ہے کہ حقائق کی معرفت کے لیے راستہ آگے جا کے بند ہو جاتا ہے, کمال کی بات ہے. یعنی جو تمہیں خبر دے رہی ہے یہ کوئی دشمن نہیں ہے جس کو آپ حشوی محدث کہتے ہو, جو شروع سے ہمارے مخالفین تھے علم الکلام کے. یہ تو وہ شخص خبر دے رہا ہے جو علم الکلام کو جانتا بھی ہے, اچھی خبر بھی رکھتا ہے, تہ تک بھی جا چکا ہے, اس سے آگے بھی جا چکا ہے, اس علم الکلام کی ڈفرینٹ جتنی بھی سائنس اس سے تعلق رکھتی وہاں تک بھی پہنچ چکا ہے, وہ بھی اسی طرح اس نے جان لیا ہے اور اس سے تحقیق ہو گئی ہے. اپنے بارے میں کہتا ہے کہ حقائق کی معرفت کے لیے یہ راستہ آگے جا کے بند ہو جاتا ہے, اب حق تک پہنچ نہیں سکتے, حقائق تک پہنچ نہیں سکتے, اب سوال نہیں پیدا ہوتا. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ علم الکلام کے ساتھ حقائق کی کشف ظاہر ہونا, واضح ہونا اور معرفت حاصل کرنا بعض امور کا ممکن نہیں ہے. اور بہت واضح امور جو ہوتے جو جلی میں سے کم ایسے ہیں جو مشکل سے سمجھ میں آتی ہے لوگوں کو اس سے پہلے کہ وہ علم و کلام کے تعمق میں جائیں. یعنی کچھ واضح چیزیں بھی ان لوگوں سے جو گہرائی تک علم و کلام کے وہ بھی نہ سمجھ سکے. الغرض یہ ایک بندے کی گواہی ہے اور یہ نام جو ہے اپنے زمانے کا, یہ تو بعد میں جا کے اسے رجوع کیا نا, یہی شخص تھا جس نے جنگ مسلط کی تہل سنت پر اور تمام دلائل کا رد اس بندے نے کیا ہے, اس کا جواب دیا اہل سنت نے, یہ جنگ جاری رہی. اینڈ کہاں تھا پہنچا, اہل سنت اپنی جگہ پر قائم ہے جہاں پہ تھے, وہ ایک انچ بھی اپنی جگہ پر واپس نہیں, کیونکہ عقائد بالکل واضح عقیدہ ہے, کوئی پیچیدگی نہیں ہے. یہ پیچیدگی شکار ہوتے رہے اندر سے, آخر میں جا کے کہتے ہیں اب راستہ آگے بند ہے, حقائق کی معرفت تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. کیونکہ اسماء صفات کے باب میں جب آپ حقائق کی معرفت کے بارے میں زیادہ کھوج میں جاؤ گے کیفیت لازم آئے گی, کیفیت کی طرف جاؤ گے تو پھر آگے راستہ بند ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. آپ عقل کی بنیاد پر, علم الکلام کی بنیاد پر, فلسفے کی بنیاد پر, جو بھی آپ سائنس لے لیں, آپ علم الغیب کے تعلق سے جب تک آپ کو رب نہ بتا دے وحی کے ذریعے آپ کو نہیں پہنچ سکتے, سوال نہیں پیدا ہوتا, راستہ بند ہے, ٹھوکرے کھاتے رہو گے. اور یہی کچھ ہوا ہے. پھر آگے شیخ ابن حسن حفظ اللہ فرماتے ہیں, شرح الطحاویہ نے, کون ہے شرح الطحاویہ؟ نو شرح الطحاویہ امام ابن عبد العزیز الحنفی رحمہ اللہ, یہ بات بھی ان سے نقل کی ہے, یعنی امام غزالی سے, اور ان کے علاوہ بھی لوگوں نے نقل کی ہے. فی ذم علم الکلام, علم الکلام کے مذمت میں, صفحہ نمبر 236 اور صفحہ 238 میں, وکلام مثل فی ذلك حجۃ بالغۃ, اور یہ کہا کہ اس جیسے کلام جو ہے جو حجۃ بالغ ہے وہ. پھر شاعر طحاویہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو سلف ہیں انہوں نے علم الکلام کی مذمت کی ہے, علم الکلام سے نفرت بھی کی ہے، کراہت کا اظہار بھی کیا ہے اور مذمت بھی کی ہے. کہتے ہیں اب اشارہ الطحاوی امام ابن عز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیوں مذمت کی ہے، کیوں کراہت کا اظہار کیا ہے؟ فرماتے ہیں کیونکہ علم کلام جو ہے اس یہ شامل ہے بہت ساری ایسے امور جو جھوٹے جو جھوٹ ہے اور حق کے مخالف ہے، جھوٹے امور ہیں اور حق کے مخالف ہیں، اور ان میں سے مخالفت کتاب اور سنت کی، اور جو کچھ صحیح علوم ہے کتاب اور سنت میں اس کی مخالفت ہے، اور راستے کو مشکل کر دیا، وعر الطریق، راستے کو اور مشکل کر دیا کو حاصل کرنے کے لیے، اور بہت زیادہ باتیں کی، لمبی باتیں کی اس ثابت کرنے کے لیے جبکہ اس کا فائدہ بہت کم تھا. تو یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اونٹ کے گوشت ہو جو بہت زیادہ بھاری ہو، اور پہاڑ کی چوٹی پر ہو اور راستہ بھی بہت مشکل ہو، آسان نہیں کہ اوپر جا سکے، اور اتنا حل کرنے کہ اسے وہاں سے اٹھا کر اسے فائدہ حاصل کیا جا سکے، اور سب سے بہترین چیز ان کے پاس ہے قرآن ہے جو سب سے بہترین تقریر ہے اور احسن تفسیر ہے، لیکن ان کے پاس صرف تکلف ہے اور لمبی باتیں چھوڑنا ہے اور پیچیدگی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں اور یہ محال میں سے ہے کہ شفا حاصل نہ ہو ہدایت سے، علم سے، یقین سے، اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اور یہ حاصل ہو جائے ان لوگوں کے کلام سے جو خود حیرت کا شکار ہے. بلکہ واجب یہ ہے جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی اصل ہے، کہ اسے اصل بنایا جائے اور اس کے معنی کی تدبر کرے، غور و فکر کرے، اس کے سمجھے، اس کی دلیل برہان کو اچھی طرح جان لے، یا عقلی دلیل ہو یا خبری سمعی جو قرآن سنت میں دلیل ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لے، اس کی دلالت کو بھی اچھی طرح جان لے، عقلی دلالت کو بھی اور سمعی دلالت کو بھی. سمعی دلالت کہتے ہیں، سمع کہتے ہیں قرآن اور سنت جو ہم سنتے ہیں، دلیل وحی، اسے سمعی دلیل بھی کہتے ہیں. اور لوگوں کی باتیں جو ہیں جو اس کے موافق نہ ہو اور مخالفت کرے، متشابہ اور مجمل ہو، تو ان لوگوں کو یہ کہا جائے کہ یہ جو تمہارے الفاظ ہیں یہ دونوں محتمل ہیں، یہ اس میں معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے. اگر ان کا ارادہ یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے موافق ہے تو اسے قبول کیا جائے گا، اور اگر مخالف ہے تو اسے رد کیا جائے گا. یعنی اگر قرآن و سنت میں آپ کو ہدایت، علم اور یقین نہیں مل سکتا تو پھر کبھی نہیں مل سکتا، کیونکہ ہدایت اور علم کا نور اور یقین اور عقیدے کی مضبوطی، ایمانیات میں مضبوطی آپ کو صرف قرآن و سنت سے مل سکتی ہے، اور اس میں آپ کو مضبوطی بھی حاصل ہو سکتی ہے. کب؟ جب آپ غور و فکر کریں گے دلائل پہ، اور اچھی طرح جانے کی دلیل جو ہے کیسی ہے، چاہے عقلی دلیل ہو یا سمع دلیل ہو قرآن سنت میں سے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں، جو لوگ باتیں کرتے ہیں اہل کلام میں سے، جو بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ دیکھیں گے اگر تو اس قرآن سنت مطابق ہی تو آپ لے لیتے ہیں، اگر مخالف ہے تو آپ نہیں لیتے، چھوڑ دیتے. ہمارے پاس تو ترازو ہے، ان کے پاس صرف کلام بنانا ہے، اور پھر وہ کلام جب آگے جا کے پہنچتا ہے تو قرآن سنت کے خلاف ہی ثابت ہو جاتا ہے. پھر آگے صفحہ 243 میں کہتے ہیں ابن رشد الحفیظ جو ہے نواسا، اور جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے فلاسفہ کے مذہب اور ان کے مقالات کے تعلق سے، کہ کتاب تحفت التحافت ابن رشد کی کتاب ہے، کہتے ہیں ومن الذي قال في الالهيات شيء يعتد به، وہ کون ہے جس نے الہیات یعنی عقائد کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے کوئی ایسی بات کی جس کو مانا جائے. خود خود اقرار کرتے ہیں کہ اب وہاں تک آگے جا کے پہنچے جہاں پر راستہ بند تھا, تو کیسے لوگ ایمانیات ہماری باتوں کی بنیاد پر قبول کریں گے. اور عامدی نے بھی جو اپنے زمانے کا سب سے بہترین انسان تھا اس علم میں, بڑے مسائل میں توقف سے کام لیا اور حیرت کا شکار ہوا. اس سے غزالی بھی اس کا آخری جو مرحلہ تھا وہ بھی توقف کا شکار ہوا, رک گئے کیونکہ آگے راستہ بند ہے اور حیرت کا اظہار کیا ہے علم و کلام کے مسائل میں. وہ پھر ان تمام راستوں کو چھوڑ دیا ہے اور واپس پلٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر. اور جب وفات ہوئی امام غزالی کی تو صحیح بخاری سینے پر تھی, میں صحیح بخاری پڑھتا رہا بار بار, حدیث کی طرف واپس پلٹا. علم و کلام میں کیا فائدہ اس کو ملا, خود اس نے گواہی دی کہ آگے راستہ بند تھا تو واپس کیا کر کے اس نے کیا, قرآن سنوں کی طرف واپس آیا. کہتے جب وہ شخص مرا ہے تو صحیح بخاری اس کے سینے پر تھی. اسی طریقے سے عبد اللہ محمد عمر الرازی فخر الدین الرازی معروف شخص ہے جو جس نے اشعری مذہب کی بنیاد رکھی ہے اور اصول بن بتا ہے. فخر الدین الرازی نے بنیاد تو پہلے سے موجود تھی, ابن کلاب نے رکھی تھی, اور پھر جو فخر الدین الرازی جو ہے اس بندے نے جو اصول ہے اس مذہب کے اشعار کے اس نے رکھے ہیں. اس نے کتاب لکھی ہے اس میں قسمیں بتائی ہیں جذبات کی, اور شعر کی شکل میں اس نے لکھا ہے بڑا پیارا انداز میں. نہایت اقدام العقول عقال وغایت السعی العالمین ضلال وارواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا اذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا. سبحان الله, کہتے نہایت اقدام العقول عقال, عقل کو آگے کرتے رہو گے تو آگے عقال بند. غیر شعر عالمین ضلال, لوگ جب یہ راستہ اختیار کرتے تو آگے پھر گمراہی ہی ہے. ہمارے روح ہمارے جسم سے وحشت میں ہے اور دنیا جو ہم نے حاصل کیا ہے اذن و وبال, یا اذیت ملی ہے یا وبال ملا ہے. ولم نستفید من بحث طول عمرنا, جو ہم نے محنت کی ہے ریسرچ کی ہے ساری زندگی, ہم نے نہیں فائدہ حاصل ہوا سوائے ان جمعنا فیہ قیل وقالو, یہ جو ہم جمع کر سکا ہے علم و کلام ہے نا, ادھر سے ادھر سے قیل وقالو. فکم قد رأینا من رجال و دولت فبادو جمع مسلعین وزالو, کئی لوگوں نے دیکھے علم کلام بہت آگے جا چکے تھے, مر مٹ گئے ہیں, کچھ باقی نہیں رہا ہے, ان کا نام بھی نہیں ہے. اور ہم نام کیوں لے رہے ہیں, یہ جو نام میں نے لیے ہیں اسے لے رہے ہیں کہ اصل جو ہمارا جو عقیدہ ہے اس کو ہم ثابت کر رہے ہیں, اور یہ جو بد عقیدگی لے کے آئے تھے یہ اب ختم ہو چکے ہیں. وکم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں, یہ فخر رازی خود کیا رضا غور کریں, لقد تأملت تلك الطرق الكلامية هو نهج الفلسفية, میں نے تأمل کے غور و فکر کیا جو بھی علم و کلام کے طریقے ہیں اور جو فلسفے کے مناہج ہیں. فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا, تو میں نے اس میں دیکھا ہے, میں نے پایا ہے اس ریسرچ کے بعد کہ نہ تو کسی بیمار کو شفا دے سکتی ہے اور نہ ہی کسی پیاسے کو سیراب کر سکتی ہے. سبحان اللہ. ورأيت, میں نے یہ دیکھا ہے کہ اقرب الطرق, سب سے قریب طریقہ حق تک پہنچنے کا کیا ہے, طریق القرآن, قرآن کا طریقہ ہے. اقرأ فی الاثبات, اسماء صفات کے اثبات میں اقرار میں یہ پڑھ لو کافی ہے, الرحمن علی العرش استوى, اور اللہ تعالیٰ کی صفت علو کو ثابت کرنے کے لیے الرحمن علی العرش استوى, یہ کافی تمہارے لیے. الیہ یصعد الکلم الطیب, اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتا ہے الکلم الطیب, پاک بات جو ہے طیب بات. واقرأ فی النفی, اور نفی کے تعلق سے اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں اگر آپ کو نفی چاہیے تو یہ کافی ہے, پڑھ لو قرآن مجید میں لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. دوسرا, ولا یحیطون به علما, اللہ تعالیٰ کا علم سے احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ثم قال, پھر آخر میں کہتا ہے الغزالی جو ہے وہ من جرب مثل تجربتی عرف مثل معرفتی، جس نے وہ تجربہ کیا جو میں نے کیا ہے اس کی وہی معرفت حاصل ہوئی جو مجھے معرفت حاصل ہوئی ہے. فخر الدین عجب عجب عجب، یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ ایک حنفی عالم گواہی دے رہا ہے کہ اس بندے نے کہا ہے. فخر الدین رازی کی یہ جو باتیں ایک زیادہ کتاب میں ان کا یہ جو رجوع ہے، یہ جو حسرت و ندامت ہے، یہ ثابت ہے. پتہ عجب بات کیا ہے، آج بھی اظہر بریکٹ میں شریف اظہر میں مصر میں آج بھی فخر الدین رازی کا جو اصول آج ہی پڑھائے جا رہے ہیں، آج بھی مصر میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بر صغیر میں، وہ جہاں پر یہ صوفی رہتے ہیں، آج بھی یہ لوگ جو کہتے ہیں سینا تان کہ ہم اصول میں اشعری ہیں، ماتوریدی ہیں، آج بھی ابو حامد غزالی ہو گیا، فخر الدین رازی ہو گیا، یا الجوینی آگے آئے گا، الجوینی جو ہے وہ جن لوگوں نے رجوع کیا علم الکلام سے، آج بھی ان کی کتابیں ان کا علم الکلام کے فلسفے کی باتیں آج بھی پڑھائی جا رہی ہیں. انصاف ہے؟ اس سے بڑی بات بتاؤں، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں یہ لوگ، اپنے آپ کو اشعری، کس کی طرف منسوب ہے؟ اشعری کون تھا؟ امام ابو الحسن الاشعری، ان کے امام نے توبہ کر لی ہے. اور کیا بتاؤں، فخر الدین رازی کو چھوڑیں آپ، الابان فی اصول الدیان ان کی کتاب ہے، اس میں جو عقدہ عقیدہ بیان کیا ہے پڑھ لیں اور اشعار خود دیکھ لیں، وہ کتاب دیکھیں اور اپنے عقیدہ کو دیکھیں. ان کو اپنے آپ کو پتہ کیا کہنا چاہیے، کلابیہ کہنا چاہیے. اب کلابیہ کا لفظ ذرا مشکل لگتا ہے بھائی، مشکل ہے. کلاب اصل میں کلاب کہتے ہیں ہک، ہک جانتے ہیں. اب لفظ قلب کا بھی آتا ہے، کلاب کا بھی آتا ہے، تو لوگ شکایت سب کو ہو جائے، جس کو عربی نہیں آتی وہ کہ پتہ کلاب کیا لفظ ہے، کلاب مشکل پڑ جائیں گے. اصل یہ وہی عقیدہ ہے ابن کلاب کا، جو ایجاد اس نے کیا عقل کی بنیاد پر، معتزلہ کو جواب دیتے ہوئے، معتزلہ کا رد کرتے ہوئے، عقل کو آگے کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچا کہ صفات میں سے صرف سات جو مانیں گے ہم، صرف سات، باقی نہیں مانیں گے ہم. معتزلہ کے بعد غلط ہے کہ کوئی اللہ کی صفت نہیں ہے، کیسے کوئی صفت نہیں ہے، سوال ہی پیدا ہوتا. کائنات موجود ہے، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کا خالق بھی موجود ہے. جب خالق موجود ہے کائنات کا، تو پھر وہ جانتا بھی ہے کہ مخلوق کیسے پیدا کرنی ہے، اس کا ارادہ بھی ہے، ارادہ کرے گا تو پھر کرے گا، اس کی قدرت بھی ہے، قدرت ہوگی تو وہ ایجاد کر مخلوقات کو پیدا کر سکے گا. وہ زندہ بھی ہے، مردہ کیسے کر سکتا ہے پیدا، پھر وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، کلام بھی کرتا ہے، سات صفات ہے، باقی تو ہے نہیں. یہ ابن کلاب کا عقیدہ ہے. آئسی نے کہا کہ ہم اشاعرہ ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. تمہارا سب سے بڑا امام توبہ کر گیا ہے، تمہارے علم کلام کے یہ جو تمہارے امام ہیں، یہ سب حیرت و ندامت کا اظہار کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، وہ لکھ کے گئے ہیں، یعنی کہ مرنے سے پہلے انہوں نے خاموش میں توبہ کر لی ہے، لکھ کے گئے ہیں یہ سب. یہ الفاظ جو میں پڑھ کے جا رہا ہوں، یہ جو کہتے ہیں وہ من جرب مثل تجربتی عرف مثل معرفتی، یہ خود یہ لکھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. جواب ملتا ہے کہ جو کتاب آپ نے بتایا ہے نام الابان اصول الدیان، یہ امام سے ثابت نہیں، ہم مانتے نہیں ہیں. تو پھر آپ مانتے کیا ہیں؟ نہ قرآن کی آیت کو مانتے ہیں، نہ تو صحیح حدیث کو مانتے ہیں، اختر کے شعر کو مان لیتے ہیں، متفق حدیث لیکن متفق علیہ حدیث کہتے ہو احاد حدیث ہم نہیں مانتے. دیکھیں خلل تو ہے نا کہیں پہ، علاج تو کراؤ نا پھر. اب علاج ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جس کا علاج قرآن سنت کی روشنی میں سے نہیں ہو سکتا اور علم الکلام کی تاریکی میں ہوتا ہے، اس کو کیا علاج کریں گے آپ؟ سبحان اللہ. پھر آگے فرماتے ہیں شیخ عبد الحسن رحمۃ اللہ، شیخ عبد الرحمن محمد بن عبد الکریم الشہرستانی، اس شخص نے بھی کہا ہے کہ فلاسفہ متکلمین کے ہاں صرف حیرت الندامت ہی دیکھی. حیث قال جب نے کہا لقد طفت المعاہدہ کلیہ وسیرت طرف في بين تلك المعالم فلم ارى الا واضعا كف حائر على ذقن او قارع سن نادم. کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو ان کے جو درس گاہیں ہیں تمام ان لوگوں کی، اور میں نے نظر دہرائی ان تمام سکولز میں، مدارس میں، یا جو معروف درس گاہیں ہیں، جو میں نے دیکھا ان میں صرف یہ دیکھا، اس سے کچھ نہیں دیکھا، کہ گال کے اوپر جو حیرت کف کہتے ہاتھ کو, ہاتھ رکھ کے جیسا حیرت ہوتا ہے گال پہ یوں ہاتھ رکھ کے حیرت کا شکار ہوتے, حیران ہوتے کیا ہو رہا ہے, یا علی ذقن ایسے, یہ ذقن کہتے اس کو تھوڑی کو, کہ تھوڑی پہ یوں ہاتھ رکھ کے, یوں انسان کو کب ہاتھ رکھتا ہے یوں, جب جب انسان سوچ میں تو اور حیران ہوتا ہے, حیرت کا شکار ہوتا ہے. اوقار انسد نادمن, یا دانت کو یہ ندامت کے دانت کے اندر پکڑتے ہیں نا, یہ میں نے وہ دیکھا ہے, حیرت ہے اور ندامت ہے. ابو معالی جوینی کہتا ہے رحمہ اللہ, یا اصحابنا, یا اصحابنا لا تشتغل بالکلام. اب یہ اعلان کس کے لیے ہے, یہ ندا کس کے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے. نہ مشغول علم الکلام میں, اگر میں یہ جان لیتا کہ کلام مجھے یہاں تک لے کے آتا جہاں تک اس وقت پہنچوں تو میں کبھی بھی اس میں مشغول نہ ہوتا, اور مرنے سے پہلے ابو معالی جوینی کہتا ہے رحمہ اللہ, میں نے بہت ہی گہرے سمندر میں ڈبکی لگائی یا اسے پار کیا, اور میں نے اہل اسلام ان کے جو علوم ہیں اس کو چھوڑ دیا تھا, اور اس سے داخل ہوا جسے مجھے ان لوگوں نے منع کیا تھا, اور اگر اب مجھے میرا رب اپنی رحمت سے مجھے نہ بچا لے تو ابن جوینی کی پھر کوئی خیر نہیں ہے, اور یہ اس وقت میں مر رہا ہوں اپنی ماں کے عقیدے پر جو میرے ماں کا عقیدہ تھا, یا یہ بھی بعض لوگوں نے نقل کیا ان سے, انہوں نے کہا کہ میں نیشاپور کی بوڑھوں کے عقیدے پر مر رہا ہوں. سبحان اللہ, اے میرے ساتھیو مت وقت ضائع کرو علم الکلام میں, اگر میں یہ جان لیا, اگر میں پہلے یہ جان لیتا جو ابھی میں نے جانا ہے جان لیا ہے, تو میں کبھی وقت ضائع نہ کرتے علم الکلام میں, نہ میں اس میں مصروف ہوتا یا مشغول ہوتا. وہ کہتے میں نے سمندر پار کی, بہت بڑا سمندر پار کیا ہے علم الکلام کا, جو بھی بہت بڑا سمندر پار کیا ہے, علیہ السلام ان کا جو علم تھا میں نے چھوڑ دیا تھا, اور جس چیز انہوں نے جو منع کیا تھا اس میں داخل ہوا, اگر اللہ کی رحمت, اگر میں رب کی رحمت اس وقت نہ ہو اور مجھے اسے نہ بچائے تو میں بچنے کے قابل نہیں ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ تیری خاص رحمت ہو مجھے اس سے بچا لے, تو ابن جوئی کی کوئی خیر نہیں, اگر خاص رحمت نہ آئے میں نہ بچوں تو پھر کوئی خیر نہیں ہے, اور میں اپنی ماں یا میشاپور کی بوڑھیوں کے عقیدے پر مر رہا ہوں. میشاپور بوڑھے کے کیا عقیدے تھے, اللہ تعالیٰ عرش پر یا فرش پہ ہے, اللہ ہر جگہ موجود ہے, پوجا کے پوچھیں نیشاپور کی بوڑھیوں سے, جب فطرت پاک تھی نا صاف تھی, پوچھیں لوگوں سے اللہ کہا ہے, سیدھا عرش پر اشارہ, اسماں پہ اشارہ کرتے, اللہ عرش پر ہے ہر جگہ نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر آگے کہتے ہیں شمس الدین خسرو شاہی, یہ فخر الدین رازی کے بڑے شاگردوں میں سے تھا, اس نے بعض فضلاء لوگوں سے کہا, لیکن داخل ہوا کہتے ما تعتقد, آپ کا عقیدہ کیا ہے, جو مسلمانوں کا عقیدہ وہی عقیدہ میرا ہے. کہتے کہ آپ کا سینہ اس میں کشادہ ہے اور آپ کو یقین ہے اس بات پہ, یا جیسا کہا بہت سر, ہاں ٹھیک ہے یہی بات ہے, اور کہا اللہ کو شکر اس نعمت پر, لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں کیا عقیدہ رکھوں. تین مرتبہ کہا جملہ, واللہ ما ادری ما اعتقد, اور روتا رہا جہاں تک کہ داڑھی تر ہوگی اس کی. کیا ملا اہل کلام سے, علم الکلام سے کیا ملا؟ مسلمانوں کا عقیدہ جو بالکل واضح ہے, عوام الناس کا عقیدہ جو ہے جانتا کہ یہ حق ہے, اور جس فلسفے میں وہ ڈوبتے رہے علم الکلام میں ڈوبتے رہے, خود کو پتہ نہیں کہ میرا صحیح عقیدہ کیا ہے, اور رونا شروع کر دے. سبحان اللہ. پھر ابن حدید الفاضل جو ہے عراق میں مشہور ہے, فیک یا غلطت الفکری حار امری وانقضى عمری سافرت فیک العقول فما ربحت الا اذى السفر فرح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر اسم كأي شيء رأيه اسم زمتمي الخونجي يور شخص موت كوقت سنكاها ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح جو كش ماني حاصل كيا زندگي بھر علم تمہیں نے صرف یہ معرفت حاصل کی ہے کہ جو ممکن ہے وہ مرجح کا مفتقر ہے ایک سے ممکن ایک راجح و مرجوح ہے جو ممکن ہے وہ مرجح کا مفتقر یعنی جب تک اس کو اس ممکن کو راجح قول نہیں ملے گا تو ممکن ہی رہے گا آپشنل ہے نا ممکن ہے یہ بھی ہو سکتا وہ بھی ہو سکتا ہے یہ ممکنات کی بات ہے علم اکرام کے ممکنات ہے یہ ہو سکتا یہ ہو سکتا اچھا یہ ہے یہ ہو سکتا ہے اچھا وہ ہے کیا چیز طرح جس پر یہ ہو سکتا ہے کو آپ نے ہو گیا ہے ہو سکتا ہو گیا میں فرق ہے نا اب ہو گیا ہے میں پوچھنا چاہتے اب ہو سکتا ممکنات ہے ہو گیا ہے مرجح ہونا چاہیے مرجح کیا ہے دلیل ہے دلیل کہاں پہ یہ تو مانتے نہیں ہے نا کمال کی بات ہے کہتے ہیں جو کچھ میں نے حاصل کیا زندگی ساری تو میں نے یہ معرفت حاصل کر لی ہے کہ ممکن جو ہے مفتقر مرجح کے لیے پھر کہا جو افتقار وصف سلبی افتقار مفتقر ہے یعنی ضرورت ہے اس کے یہ سلبی وصف ہے یعنی اس کا وجود ہی نہیں ہے جو چیز جس کی جو آپ چاہتے ہیں اب نہیں تو آپ چاہتے ہیں نا مفتقر ہے اس کے آپ سلبی یعنی موجود نہیں ہے سلبی ہے کہتے اموت ہوا میں عرفت شیئا میں مر رہا ہوں جبکہ مجھے معرفت کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ جس کے پیچھے لگا وہ موجود نہیں ہے سلبی ہے اس کو میں جاننے کی کوشش کرتا رہا مرجح کیا ہے مرجح کیا ہے جو مرجح تھا جس راجح پتہ چل جاتا ہے کہ ممکنات میں سے کون سا صحیح کون سا غلط ہے اس کو تو مانا نہیں تھا نا تو اینڈ رزلٹ کیا نکلا کیا تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں کہتے اموت ہوا میں عرفت شیئا کوئی اور کسی اور نے کہا ان میں سے علم کلام کے ماہرین میں سے اطج علی فراشی میں اپنے بستر پر لیٹ جاتا ہوں اور میں چادر کو اپنے منہ پہ ڈال لیتا ہوں اور دونوں کی دلائل اور حجت جو ہیں ان کا آپس میں دیکھتا ہوں یہاں تک کہ فجر شروع ہو جاتی دن نکل آتا ہے کہتے ہیں بستر پہ لیٹتا ہوں چادر منہ پہ سر پہ ڈال لیتا ہوں منہ پہ اور پھر دونوں فریقین علم الکلام کی دلائل اور اہل سنت کے دلائل کو دونوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے دلائل کیا ہیں یہاں تک کہ فجر نکل آتی ہے اچھا جو مقابلہ کرتے ہیں علم الکلام کی جو باتیں ہیں اہل سنت کی نہیں کہ ان لوگوں کی باتیں جو ہیں آپس میں کوشش کرتا ہوں کہ سمجھوں ان کے دلائل جو ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل کلام اور اہل سنت کے دلائل بہرحال کہتے ہیں جب صبح ہوتی ہے یعنی سہ رات میں جاگتا ہوں اور ان دلائل کو سوچتا رہتا ہوں جو دونوں فریقین کی ہے جب صبح ہوتی ہے بولے میں ترجح عند منہا شیئا صبح ہو جاتی نتیجہ کیا نکلا کس کی بات صحیح کس کی بات غلط راجح کس کا قول ہے اہل سنت کا ہے یا اہل کلام کا ہے کچھ بھی نہیں ساری رات لگا دی ہے لیکن نتیجہ کیا نکلا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا پھر بھی ایک رات کی بات نہیں ہو رہی زندگی بھر رات ایسے گزری اس بندے کی شرح الطحاویہ نے آگے کہا غالباً یہ ساری جو ہے باتیں ہیں شرح الطحاویہ نے سے نقل کی جا رہی ہیں کہتے ہیں تجد احد هؤلاء عند الموت يرجع الى مذهب العجائز اب دیکھیں گے ان میں سے مرتے وقت اکثر میں سے جو لوگ ہیں وہ بوڑھیوں کے مذہب کی طرف واپس پلٹتے ہیں وہ اقرار کرتا ہے جس سے یہ بوڑھے جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں اور جو بھی دقائق ان کے مخالف ہے ان سے اعراض کر لیتا ہے چھوڑ دیتا ہے جس سے پہلے وہ قطع یقینی سمجھتا تھا اور اس کے بعد میں آ کے پتہ چلا کہ وہ فاسد تھے یا ان کو صحیح ثابت نہیں ہو سکا اور اینڈ میں اگر عذاب سے بچ جائیں یعنی اس توبہ سے کہ اہل علم میں سے جو ہے نا یہ کس کی اتباع کریں گے متبع کس کی بچوں کی عورتوں کی اور جو بدو ہے ان کی یعنی اہل علم کو چھوڑ دیا ان کی بات نہیں ہماری زندگی ساری اینڈ میں جا کے کس کی بات جا کے مانی ہے بچوں کی باتیں بوڑھی عورتوں کی باتیں اور بدو جو ہے عراب ان کی بات کو ماننا ہی پڑا سبحان اللہ ابو محمد الجوینی جو ہیں امام الحرمین کے والد، ایک تو بیٹے نے پہلے توبہ کر لی، اس کے والد کی بات بھی دیکھیں، بڑے حیرت اور اضطراب میں اللہ کے صفات کے تعلق سے، یعنی حیرت اور اضطراب میں تھے اللہ کے صفات کے تعلق سے، پھر مذہب سلف کی طرف واپس پلٹے اور ایک رسالہ لکھا انہوں نے، جس میں انہوں نے نصیحت لکھی اپنے باعث جو اس کے مشائخ استاد تھے اشاعرہ میں سے، اور رسائل منیریہ جو ہے، مجموعہ رسائل منیریہ جو ہے، ان میں جلد نمبر 174 سے 187 تک یہ ان کے جو ایک خط ہے انہیں لکھا اپنے مشائخ جو اپنے استاد ہیں اشاعرہ ان کے نامی، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ کاش کہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ اشاعرہ آج بھی موجود ہیں، یہ مذہب آج بھی موجود ہے، یہ لوگ آج بھی اس مذہب کو پھیلا رہے ہیں، علم الکلام یوں سینہ تان کے کہتے ہیں، عقائد کا مسئلہ ہوگا تو علم الکلام کی بنیاد پر ہم بات کریں گے، قرآن سنت پہ بات نہیں کریں گے ہم، علم الکلام۔ یہ لوگ مذمت کر کے گئے ہیں، آپ کے حنفی عالم نے اپنے کتاب میں ساری باتیں لکھی ہیں، جا کے دیکھ لیں، شرح العقیدۃ الطحاویہ للامام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ، ایک دفعہ اس کتاب کو پڑھ لیں، کہتے فقہ اکبر امام ابو حنیفہ ثابت نہیں ہے، اچھا امام ابو جعفر الطحاوی وہ تو ثابت ہے نا، اچھا نہیں نہیں امام ابو جعفر الحنفی الطحاوی، یا الطحاوی الحنفی، حنفی سے مراد کس کی نسبت ہے، کس کی طرف ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ کتاب پڑھ لیں، یا تو ان سے ثابت ہے نا، اس کتاب کی ابتدا میں خود لکھتی ہے میرا عقیدہ ہے، امام ابو حنیفہ کا ہے، قاضی ابو یوسف کا ہے، امام محمد حسن شیبانی کا عقیدہ ہے، تمہارا عالم ہے کہو جھوٹا ہے، دیکھیں جھگڑا نہیں ہے، ہم نے کہا فقہ اکبر ثابت ہے، کہتے ثابت نہیں امام صاحب سے، امام ابو حنیفہ سے فقہ اکبر ثابت نہیں ہے، جو براہ راست ان کی طرف منسوب ہے فقہ اکبر امام ابو حنیفہ، لیکن جو فقہ حنفی ہے جو پہلی کتاب قدوری 400 سال کے بعد لکھی گئی ہے بغیر سند کے، وہ ثابت ہے، وہ مانتے ہیں، یہ فقہ حنفی کی کتاب ہم مانتے ہیں، عجب ہے کہ نہیں، امام ابو جعفر الطحاوی الحنفی رحمہ اللہ، عقیدۃ الطحاویہ بہت مشہور کتاب ہے، کہتے ہیں قدوری اس لیے ہم مانتے ہیں کیونکہ متواتر ہے حنفیوں میں، ہم کہتے ہیں العقیدۃ الطحاویہ اس سے زیادہ مشہور معروف ہے، اس سے زیادہ متواتر ہے، جو جیسے کہ تم فقہ کی کتاب کی بات کرتے ہو، جب تواتر کی بات آتی ہے تو سند نہیں دیکھی جاتی نا، یہی لوگ کہتے ہیں، ان کی زبانی میں کہہ رہا ہوں، اور کمال کر دیا ہے شارح الطحاویہ نے امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے، پڑھ لیں ایک دفعہ، آپ کئی کتابیں پڑھی ہوں گی، بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہوں گی، علم الکلام کے بڑا وقت ضائع کیا ہوگا، ایک دفعہ پڑھ لیں کتاب کو بس، چلو ٹائم پاس کے لیے پڑھ لیں، پتہ تو چلے کہ کس کتاب میں ہے کیا، مسلمان کا عقیدہ، ایک حنفی کا عقیدہ کیا ہے جو وہ ظاہر کر رہا ہے اس کتاب میں، ایک حنفی دوسرے حنفی کے عقیدے کی شرح کر رہا ہے، اسے پچھلے درس میں نے کہا ہے الرفع التکمیل میں عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ حنفی کامل بھی ہیں اور ان کے علاوہ بھی ہیں جو کامل نہیں ہیں، اب دیکھو حنفی کامل آپ ہیں کہ نہیں، کامل سے مراد کیا ہے، اصول میں حنفی، فروع میں بھی حنفی ہیں، طریقتاً بھی حنفی ہیں، جو ناقص ہے جو کامل ہیں وہ کیا ہے، خود لکھتے ہیں، اصول کسی اور کے ہیں، فقہ میں فروع حنفی ہیں، امام حنفی کی فقہ لی ہے، اصول یا معتزلہ کے لے لیے ہیں یا کسی اور کے لے لیے ہیں، ان لوگوں نے اصول کس کے لیے ہیں جو آج کے حنفی ہیں، خود کہتے ہیں اشعری ماتوریدی، بہرحال اللہ رحم کرے ہم سب پہ، یہ عقیدے کے مسائل ہیں، ایمانیات کی ہم بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان ارکان ایمان کا سب سے پہلا رکن ہے. اگر اس میں غلطی لگ گئی نا والله کوئی خیر نہیں ہے. درست کر اپنے عقائد. کتابیں موجود, دونوں فریقین کی کتابیں موجود ہیں. آپ ایک کو مان لیتے ہیں کیونکہ آپ کی خواہش نفس کے مطابق ہے, اور دوسروں کو رد کر دیتے ہیں جبکہ دلائل کی روشنی میں موجود ہے کیونکہ آپ کے خواہش نفس کے مخالف ہے. یہ تو آزمائش ہے کہ آپ خواہش کے نفس کے پیچھے لگتے ہیں یا آپ ہدایت کے راستے کے پیچھے لگتے ہیں, اتباع کرتے ہیں. الہوا اور الہدا دو الگ راستے ہیں. آپ کس راستے کو اختیار کرتے ہیں, کس کو ترجیح دیتے ہیں, آج آپ کا اختیار ہے. لیکن اللہ کی قسم حساب تو دینا ہی پڑے گا, اس سے آپ بچ نہیں سکتے. آپ کے بڑے جو نام نہیں, آپ سے پہلے فصلوں نے بڑے نام ہیں, جیسے ہمارے شخص ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ابن القیم ہے, اس سے بڑے امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک, بڑے نام ہیں ان کے لیے. یہ بڑے نام ہیں, یہ لوگ حیرت و ندامت کا اظہار اعلان کر کے اس دنیا سے گئے ہیں. دیکھیں سوشل میڈیا نہیں کہ خود لکھی اس وقت دنیا پھیلا دیں, ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور حق کو لکھ کر گئے ہیں. اب کوئی نہیں ماننا چاہتا تو زور زبردستی نہیں ہے. اسی لوگ کہتے کہ اللہ کی اگر خاص رحمت مجھے اس سے نہ بچائے تو پھر میری کوئی خیر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اگر خاص رحمت آپ کو نہ بچائے تو پھر آپ کے کہاں پہ خیر ہو سکتی ہے؟ دعوت غور و فکر ہے, سوچے سمجھے. واللہ حق بالکل واضح ہے. علم الکلام, فلسفہ, اللہ کی قسم کبھی بھی قرآن اور سنت سے آگے ہو نہیں سکتا. واللہ کبھی بھی اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اس میں اگر کوئی کبھی خیر ہوتا تو واللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی خبر ضرور دیتے, ہمیں سمجھا کے جاتے, آج اس کے اصول ہوتے. جس کے عقیدے کے اصول ہیں, ارکان ایمان ہے, ارکان اسلام ہے, اس فلسفے کی باتوں کے بھی اصول ہوتے, سمجھا کے جاتے, حدیث میں ہوتے, قرآن کی آیت پہ کہیں پہ ہوتے, یا سلف کے قول پہ کہیں پہ ہوتے. یہ فلسفے کی باتیں کبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کبھی زندگی بھر ان سے ثابت ہے, پوچھے علم الکلام اس کی تاریخ کے کب وجود میں آیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, ان سے پہلے امام جو تھے تابعین, ان سے پہلے جو صحابہ تھے, کبھی اپنے نام یہ لفظ سنے کبھی آپ نے؟ بعد میں آنے والے لوگوں نے ایجاد کیا ہے. اور عجب بات ہے, فلسفہ یونانی فلسفہ, وہاں سے یہ لوگ آئے ہیں. جو نو مسلم ہوئے تھے وہاں سے کچھ ان کے عقیدہ تھا, بدعقیدگی لے کے آئے تھے. انہوں نے کہا یہ فلسفے کی بات ہے, آپ پہلے عقل پہ تولو, منطق ہے, عقل ہے, فلسفہ ہے, علم الکلام ہے, یہ تم محروم ہو اس خیر سے. تم لوگ کیا اندھا دھند عقیدہ ہے تمہارا؟ ایمانیات ہے تو سمجھو, پہلے تولو عقل پہ. عقل مانے گی تب تمہارا ایمان مضبوط ہوگا, عقل نہیں مانے گی تو پھر کیسے تم مان لو گے؟ تم جانور تھوڑی ہو, تمہارا عقل اللہ تمہیں عقل دیا سوچنے کے سمجھنے کے لیے. بس لوگوں کو اس میں پھنسا دیا, مبتلا کر دیا. کوئی شر پسند تھے, کوئی خیر چاہتے تھے, کوئی واقعی عقیدہ مضبوط کرنا چاہتے تھے, تو خلط ملط معاملہ ہو گیا. ادھر ادھر کے لوگ سب جمع ہوئے, اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ کامیاب ہوئے, زندگی بھر ٹھوکریں کھائی, خود گواہی دے رہے ہیں زندگی بھر ہم نے وقت ضائع کیا ہے. وہ منع بھی کر رہے ہیں, کاش کہ میں پہلے جان لیتا, اگر پہلے جان نہیں ہوتا میں کبھی وقت ضائع نہ کرتا. تم بچ جاؤ, ابھی وقت اپنا ضائع مت کرو اس علم الکلام میں. ساری رات جاگتا رہتا, ساری رات سوچتا رہتا, دلائل کو دیکھتا رہتا, ان کی بات ان کی بات کو آپس میں جوڑتا رہتا, صبح کوئی ترجیح نہیں ہے, کچھ حاصل نہیں ہوا ہے. یار تمہیں کیا چاہیے؟ ان سے بڑھ کر تم علم الکلام میں کبھی ڈوب سکتے ہو؟ گہرے تک جا سکتے ہو؟ نہیں جا سکتے ہو, کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اصول رکھے ہیں اس علم کے. تمہارے پاس کیا ہے؟ تم تو ان کے پیچھے تقلید کرنے والے ہو نا. کوئی شخص ایک گاڑی بناتا ہے اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے اور آپ گاڑی خریدتے ہو, کہتے ہیں گاڑی مت خرید, اس کے اندر ایک خلل, بہت بڑا خلل ہے, تمہیں ایکسیڈنٹ ہو کے تم مر سکتے ہو. گاڑی خریدو گے کبھی؟ مینوفیکچرر کہہ رہے اس میں ایک فالٹ ہے. میں نے گاڑی تو بنا دی ہے, اسے اعلان بھی کر دیا ہے, اپنا ذمہ بری کر دیا ہے, بھائی خیال رکھنا گاڑی کے اندر بہت بڑا فالٹ ہے, یہ کبھی بھی گاڑی کے اندر جو ہے نا یہ پھٹ سکتی ہے, اس میں جو بیٹری جو لگائی گئی ہے وہ اس میں فالٹ ہو گیا ہے, کبھی پھٹ سکتی ہے. کوئی بھی اسے گاڑی خریدے گا؟ خریدے گا؟ اگر کوئی خریدنا چاہتے اور اپنی اہل عیال بٹھانا چاہتا ہے, چلانا چاہتا ہے, اب کیا کہیں گے اسے؟ یہ عقل مند انسان ہے, بس یہی سمجھ لیں آپ. جو مینوفیکچرر تھا اس عقیدے کے اصول جو بنانے والے تھے انہوں نے بتا دیا کہ اس عقیدے میں کیا خطرہ ہے, اس علم الکلام میں کیا خطرہ ہے, بتا کے گئے, ذمہ بری کر کے گئے. اب تمہاری مرضی ہے, اب یہ فالٹ والی گاڑی چلاؤ جس میں بہت بڑا خلل ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو, اپنے گھر والوں کو ہلاکت میں ڈالو, اپنے پیاروں کو ہلاکت میں ڈالو, تمہاری مرضی ہے. وہ اپنا ذمہ بری کر کے گئے اور ہم بھی الحمدللہ ان کی باتیں نقل کر کے آپ کو سمجھا رہے ہیں. الحمدللہ جو عقیدہ سلف کا ہے وہی حق ہے, جو اس کے ضد میں جتنے بھی عقائد ہیں وہ بدعقیدگی ہے. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, سوچ دی ہے, سمجھ دی ہے, آپ سوچیں سمجھیں, توبہ کا دروازہ کھلا ہے سب کے لیے. آج توبہ کریں, واللہ اللہ تعالیٰ فوراً توبہ قبول کرتا ہے. اللہ سب پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی سبحان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بدعقیدگی سے, ہر شر سے اور علم و کلام جیسے ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. الفقہ الاکبر کتاب ہے, ہاں الفقہ الاکبر کتاب کا نام ہے ابو حنیفہ کی. اب ویب سائٹ پہ جائیں, سب سے پہلے کتاب اسی کی شرح کی ہے, ایم ایس سلف کا عقیدہ.
شیخ بہت سارے جو انگلش لغات ہیں ان میں اہل کلام بہت فیمس ہیں, جیسے یہ محمد حجاب جو ہے,
کافی لوگ ہیں, کافی لوگ ہیں. میں انشاءاللہ سوچ رہا ہوں ایک پریکٹیکل کلاس ہوگی, ایک میں کلاس اسکپ کروں گا, ذرا یہ مقدمہ پورا ہو جائے, یعنی متن مشرح کرنے سے پہلے بیچ میں سوچ رہا ہوں میں ایک آدھا گھنٹہ میں, یہ مجھے شاید ایک لیکچر کینسل کرنا پڑے گا, پتہ نہیں. ان کے بعض اس وقت میں 10 سال 20 100 سال پرانی باتیں کروں گا آپ کو. میں اس وقت اظہر کے بعض علماء سوشل میڈیا پہ آ کے یوں سینہ تان کے بیٹھتے ہیں, کیمرہ لگا ہوا ہے سامنے, یوں بیٹھتے ہیں سینہ تان کے بیٹھتے ہیں اور رد کرتے ہیں سنی جماعت کے عقیدے کا. یہاں تک کہ ایک بندہ کہہ رہا تھا, میں حیران ہو گیا ہوں, ہمارا جو اصول ہے, سب سے پہلا اصول اسماء صفات کے باب میں ہمارے سنی جماعت کا کیا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز وہ ثابت کرتے ہیں جو قرآن میں, اسے حدیث میں ثابت ہے, جو اللہ نے خود اپنے ثابت کیا نا اپنے لیے وہی ثابت کرتے ہیں. کہتے جس نے یہ جملہ کہا ہے وہ کافر ہے. حیران کن بات ہے, اس سے بڑے حیران کیوں, جب آپ جواب دوں بتاؤں گا کیوں کہہ رہا ہے. کہتے اللہ نے کہا ہے کہ حدیث قدسی میں, میں مریض ہوا ہوں تو میرے بھی عیادت نہیں کی ہے. آپ مانتے ہو اللہ تعالیٰ مریض ہوا ہے؟ ابھی آپ نے کہا ہر وہ ثابت کر جو اللہ نے خود اپنے ثابت کیا ہے, سب متفق علیہ حدیث اس میں آیا ہے کہ اللہ نے کہا میں مریض ہوا ہوں. ہاں اللہ نے ثابت تو کیا آپ نے لیے, اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا میں مریض ہوا ہوں. اللہ نے کہا کہ میں مکر کرتا ہوں, یمکر اللہ, اللہ مکر کرتا ہے. کوئی شخص کہ آپ کا باپ مکار ہے, مانو گے آپ؟ خوش ہو گے تو آپ کو مکار کیوں کہتے ہو؟ دیکھیں کیسے گھماتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اللہ دوڑ کے آتا ہے, متوقع حدیث میں آیا ہے اللہ دوڑتا ہے, مخلوق دوڑتے, اللہ دوڑتا ہے, مانتے ہو؟ اب یہ باتیں جو ہیں ہمارے جو پہلے اصول اس کو گرانے کے لیے,
سب سے پہلے شک کو داد ہے,
یہی بات ہے نا, سب ہلے گے کیسے, شبہات شبہ ہے نا, اب دلیل آئی ہے اس میں شبہ نکال لیا ہے, شبہ سے کیا ہوا, ابھی ساتھ بد پریشان ہو گئے, ہر ایک بات تو دلائل تو ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہلا دے کہ نہیں, تحریک العقائد ہل گیا نا, جب پھر واپس کہاں دلیل کی طرف جائیں گے, دلیل کو غلط ثابت, کیا احاد ہے؟ نہیں مانتے احاد ہے لوگوں اگر اس طریقے سے برباد کیے لوگوں نے. تو اس پر کبھی بیٹھ کے انشاءاللہ پورا رد کریں گے. میں کلپ آپ کو سناؤں گا پورا کیا کہہ رہا ہے اور کیسے مذاق اڑا ہے اہل سنت جماعت کا اور ابن تیمیہ کا نام لے کے علماء کا نام لے کے. تو میں چاہتا ہوں پریکٹیکل کلاس کبھی ایسے ہو جائے تاکہ مزید عقیدہ مضبوط ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ اس پہ بات. جی